الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ سراسر ایک امتحان ہے. یہ بات سورۃ ملک کے آغاز میں بتائی گئی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. انتہائی بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, اقتدار ہے, حکومت ہے, جو سوورن ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش اصل میں اس بات کی آزمائش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کے طور پر پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے, اور اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. گزشتہ جمعہ جس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ بندگی رب یا خدمت انسانی, اصل زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن مجید واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں, لیکن ہمارا سیکولر طبقہ اور دانشور حضرات جو ہیں وہ خواجہ میر درد کے ایک مصرعے کو بنیاد بناتے ہیں کہ شاید انسان کی زندگی کا مقصد انسان کی خدمت ہے, درد دل ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جو امتحان اس دنیا میں لیا گیا ہے وہ قدم قدم پر ہے, مختلف زاویوں سے. کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو کوئی اسے مان تو لیتا ہے, اس کے وجود کو تو تسلیم کرتا ہے, لیکن اس کی بندگی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر بندگی اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں تفویض کی ہیں, بلا شبہ ان ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی اہم ذمہ داری خدمت خلق ہے. اب اس خدمت خلق کے بھی کئی پہلو ہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی خدمت خلق ہے, کسی پیاسے کے لیے پانی کا بندوبست کرنا بھی خدمت خلق ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ سٹریچ کیا ہے کہ کسی راستے سے کوئی اذیت بخش ہے ہٹا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے. بلکہ آپ نے اس سے بھی آگے بڑھایا بات کو کہ کسی مسلمان بھائی کو ایک اسمائل پاس کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے. جب میں کسی سے ملوں گا بڑے خشک انداز میں تو وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور میں نے صرف اس کو اسمائل پاس کر دی، اس کو دیکھ کر مسکرا دیا، اس سے کیا ہوگا؟ اسے مسرت ملے گی. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ انسانی خدمت ہے. لیکن جیسے آرام کا ایک تصور ہے، ریلیکس کرنے کا ایک تصور ہے، بنیادی طور پر ریلیکس کرنا، آرام کرنا کیا ہے کہ انسان محنت و مشقت کی بجائے پاؤں پھیلا کر لیٹ جائے، سو جائے، ریلیکس کرے. لیکن بچوں کو یہ بات سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ آج محنت کا دور ہے، کچھ پڑھ لکھ جو ہو محنت کر لو، پھر ساری عمر آرام کرنا. کیونکہ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک نوجوان کہیں پاؤں پھیلا کر سو رہا تھا تو کوئی ناسے قسم کے بزرگ پاس سے گزرے، ارے میاں کیا کر رہے ہو؟ ان کہا جی آرام کر رہا ہوں. نہیں نہیں کام کیا کرو. ان کہا کیا کام کروں؟ کہ بھائی کوئی چھابڑی لگا لو. ان کہا پھر کیا کروں؟ پھر کوئی کھوکھا لگا لینا. ان کہا پھر کیا کروں؟ ان کہا پھر دکان بنانا. ان کہا پھر کیا کروں؟ ان کہا جی پھر دو دکانیں بنا لینا. ان کہا پھر کیا کروں؟ پھر ایک گھر بنانا. ان کہا پھر کیا کروں؟ ان کہا پھر آرام کرنا. ان کہا جی آرام ہی تو کر رہا ہوں، اتنا لمبا چکر کاٹ کر جو آرام کرنا ہے تو آرام تو میں کر رہا ہوں. لیکن ان جنرل جو بات سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ بچپن اور جوانی کا دور جو ہے یہ محنت کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد آرام کرنا ہے. اسی طرح خدمت خلق کے تصور کے اندر بھی ایک ارتقاء ہے. یعنی بالکل بنیادی کیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی کو اسمائل پاس کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے. کسی غریب کی پیسے سے امداد کر دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے. لیکن خدمت خلق کا ایک اعلیٰ تر تصور ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی جو ہم میں سے سمجھدار لوگ شمار ہوتے ہیں وہ ذرا دور کی بات سوچتے ہیں کہ کسی غریب کو جس کو پیسے سنبھال کر رکھنے نہیں آتے وہ ضائع کر دیتا، لہذا اس کو کیش بھی نہ دیا جائے بلکہ اس کا کوئی لانگ ٹرم اس کی ہیلپ کی جائے. اور وہ ہیلپ کیا ہے؟ کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. بڑی اچھی بات ہے. پھر اس میں سے زیادہ جو دور کی سوچنے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے کوئی اسکول بھی نہیں کھولتے بلکہ ان کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ لیتے ہیں. اور ایسے ایسے ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ہیں کہ جو غریب بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر کے انہیں ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں. اب سوچ کا ایک اس کا اگلا لیول بھی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بچے کو جیب قطرہ بننے سے بچا لیا اور اس کو تعلیم دلائی اور اس کو ڈاکٹر بنا دیا، اس کو کوئی اور پروفیشنل ایجوکیشن دلا دی، لیکن ابھی بھی اس میں کمی رہ گئی. آپ نے اسے ڈاکٹر تو بنایا لیکن انسان نہیں بنایا. آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اب وہ گلیوں میں جیب لوگوں کی نہیں کاٹے گا اور بھیک نہیں مانگے گا، ایک باعزت روزی کمائے گا. لیکن اگر انسان نہیں بنایا تو اپنے کلینک میں بیٹھ کر بھی لوگوں کی جیب کاٹے گا، وہ ان کے انڈیو ٹریٹمنٹس کرے گا، بلا وجہ آپریشنز کرے گا، غلط مشورے دے گا، تو جیب تو وہ بھی کاٹ رہا ہے. تو رہا وہ جیب قطرہ کا جیب قطرہ ہی اگر آپ نے اس کو انسان نہیں بنایا. اسی کا پھر ایک اور اگلا درجہ ہے, وہ کیا ہے؟ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم سب اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ آگ میں نہ کودو. تو آغاز کیا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی خدمت, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, اس سے بھی کم کیا کسی پیاسے کو پانی پلا دینا. لیکن ہائیسٹ درجہ کیا ہے اس خدمت کا؟ کہ کسی شخص کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا کر اسے جنت میں پہنچا دینا. انبیاء کرام کی جو خدمت ہے وہ اصل میں یہی تھی, لیکن بالعموم ہم انبیاء کرام کی صرف یہی خدمت جو ہے وہ سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ انسانی خدمت کے دو لیول لیے ہوئے ہیں. ایک تو وہ لوگ کہ جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر لیں, ان کے لیے تو گویا جہنم سے ان کو نکال کر جنت میں پہنچانے کی ایک کوشش ہے کہ وہ جنت سے نکل آئیں, آگ میں کودنے سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی خدمت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ بالعموم لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس زمین پر ایک عدل کا قیام, کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے, کوئی شخص آپ پر ایمان لائے یا نہ لائے, کوئی آگے بڑھ کر دین پر عمل پیرا ہو یا نہ ہو, لیکن اسے اس زمین پر عدل ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو بیان ہوا وہ کیا ہے؟ کہ سورہ شورا 25 پارے کی ایک سورت ہے, 5 رکوعوں پر مشتمل مکی سورت ہے اور مکی دور کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہے. اس میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں, تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے. اس دین میں سے شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا, جس دین کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو, اور جو دین ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیا ہے, اور وہی دین کے جو عطا کیا گیا تھا موسیٰ کو, عیسیٰ کو, ابراہیم کو علیہ السلام. کیوں؟ ان اقیم الدین, کہ تم دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. دین میں ایمانیات, عبادات, رسومات اور عدل اجتماعی, اس کو علیحدہ علیحدہ نہ کرو. دین ہی کا تقاضا سمجھو نماز روزے کو بھی, دین ہی کا تقاضا سمجھو خدمت خلق کو بھی, دین ہی کا تقاضا سمجھو دعوت و تبلیغ کو بھی, اور دین ہی کا تقاضا سمجھو عدل اجتماعی کے قیام کو بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم نظر ڈالیں, ایک طائرانہ نظر ڈالیں, تو سیرت النبی کا حاصل یہی نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے ایک جماعت تیار کی سرفروشوں کی, جن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں کامیابی کی خواہش پیدا کی. اس دنیا کی ہر چیز قربان کر کے انہیں کہا کہ جی ہمیں آخرت مطلوب ہے، جنت مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریسورس کو استعمال کر کے، اس ہیومن ریسورس کو استعمال کر کے ایک سٹرگل کی، ایک جد و جہد کی، اور صرف 21 کمری سالوں میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا. مکہ مکرمہ پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. اپیرنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی. لیکن جب بھی حکومت قائم ہونے کا خیال آتا ہے تو کسی تخت کا، کسی محل کا، کسی پوشاک کا خیال آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتے. نہ آپ نے کوئی شاہی لباس پہنا، نہ آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی تخت بنوایا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے کوئی محل تعمیر کرایا. پھر کیا فرق کیا پڑا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں انسانوں کے جو حقوق متعین ہوئے تھے وہ حقوق انسانوں کو ڈلیور کرا دیے. یہ تھی وہ خدمت خلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی وہ جو بنیادی خدمت خلق ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، راستے سے کوئی تکلیف دہ شے کو ہٹانا، کسی کو اسمائل پاس کرنا، اس کی بھی نفی نہیں کی. لیکن آپ کی ساری سٹرگل جو ہے وہ کس پر مرتکز تھی؟ اللہ کے دین کے غلبے پر. اور اللہ کا دین صرف نماز اور روزہ حج زکات نہیں تھا، بلکہ عدل اجتماعی تھا. اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے، آپ کے سکسیسر کی حیثیت سے جب ٹیک اوور کیا تو اپنا رول آپ نے ڈیفائن کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رول ڈیفائن کیا کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے. صحابہ کرام کو جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. اور ایک بدو نے یوں تلوار نکالی، انہوں نے کہا ایک تلوار سے سیدھا کریں گے تم. اس نے بات فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اسے حق وصول نہ کر لوں، وہ حق جو اس نے غصب کیا ہے میں وہ وصول نہ کر لوں، اور تم میں سے ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کا حق اسے دلا نہ دوں. اگر آپ غور کریں تو عدل اور ظلم ان دونوں کی تعریف کیا ہے؟ ایک ہے مساوات، برابری، انصاف. انصاف کہتے ہیں نصف نصف کرنے کو، اسی کا دوسرا نام برابری ہے، مساوات ہے، کہ دو کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دینا. لیکن اسلام کا جو آبجیکٹو ہے وہ عدل ہے. مساوات سماجی سطح پر ہے کہ کوئی پیدائشی طور پر نہ بڑھیا ہے نہ گھٹیا ہے. مساوات اسلام میں کہاں ہے؟ کہ پیدائشی طور پر کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الوداع کے خطبے میں ڈیفائن کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی غیر عرب کو عربی پر کوئی فضیلت ہے. ولا لاحمر علی اسود، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. اب یہ عربی ہونا، اجمی ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا گورا بنایا، جسے چاہا گندمی بنایا، جسے چاہا سانولا بنایا، جسے چاہا کالا بنایا. ہم میں سے جسے چاہا خوبصورت بنایا اور جسے چاہا نسبتاً بدصورت بنایا، جسے چاہا دراز قد عطا فرمایا، جسے چاہا ٹھنگڑا پیدا کیا، جسے چاہا بینا بنایا، جسے چاہا نابینا بنایا، جسے چاہا گونگا پیدا کیا، جس کو چاہا اسے ایلوکوئنٹ پیدا کیا، فصیح و بلیغ بنایا. تو یہ تو سب کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے. یعنی وہ بات کہ جو کہی گئی نا سورت تیسرے بارے کی ایک سورت میں، قیامت کا نقشہ کھینچا، اس میں کہا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی. اگر تو بیٹی ہونا جرم تھا تو وہ تو اس کا جرم نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے اسے بیٹی بنایا. تو مرد ہونا، عورت ہونا، عربی ہونا، اجمی ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اس میں تو سب انسان برابر ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انسانوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، اولاد کے حقوق، پھر اولاد میں سے بیٹوں کے حقوق، وراثت کے اندر بیٹیوں کے حقوق. تو یہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. ہر انسان کو اس کا حق دلانا، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. اور کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو اگر تو ہم یہ مانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے رحمت تھے، تو پھر یہ آیت جو ہے اس کا صحیح اطلاق نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایمان والوں کی تعداد تو دنیا میں ہمیشہ کم رہی ہے اور کم رہے گی. ایمان والے تبدیلی لاتے ہیں، اور جب عدل قائم ہوتا ہے تو پھر لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. یہی ترتیب ہے، اور یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہوا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کہ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. ورنہ تاریخ کو پڑھ لیجئے، قرآن مجید میں انبیاء کرام کی تاریخ کا ایک خلاصہ تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مادود چند لوگ ایمان لائے ہمیشہ. مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان محدود چند لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور پھر انصار شامل ہوئے ساتھ، مدد کرنے والے، پناہ دینے والے، مدینہ کے لوگ. اور ان دونوں کی جد و جہد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو قائم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو حقوق مقرر کیے تھے وہ انہیں ڈیلیور کر دیے. تو یہ تھا عدل. تو سورہ شورہ میں یہ فرمانے کے بعد کہ ہم نے تمہیں شریعت اس لیے عطا کی ہے کہ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس کے حصے بخرے نہ کرو. قبر عالم مشرقین ماتا دوہ ملائی، جدھر تم انہیں بلاؤ گے یہ ان کو بہت بھاری ہوگا. مشرقوں پر یہ بات بہت بھاری ہوگی، تمہاری یہ دعوت کہ دین قائم ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ دو طرح سے آپ کی مدد کرے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، چن لے گا اپنے لیے جسے چاہے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لازماً راستہ دکھائے گا، اسے ڈائریکٹ کرے گا، گائیڈ کرے گا. اس کے بعد پھر ایک آیت میں اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے اور مکہ مکرمہ میں آپ کو سخت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تو بٹوین دا لائن ایسا محسوس ہوتا ہے، بٹوین دا لائنز، کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ چونکہ قریش مکے کے لوگ وحی کے نبوت کے تصور سے ناآشنا ہے تو شاید جو ہی میری دعوت اہل کتاب تک پہنچے گی وہ آگے بڑھ کر میری دعوت کو قبول کریں گے. اس کی وضاحت کر دی گئی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف ضد کی بنیاد پر، یعنی بلا شبہ وہ آپ کو پہچان لیں گے لیکن صرف ضد کی بنیاد پر آپ کی مخالفت کریں گے. اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا کہ خواہ کوئی پازیٹو رسپانس ملے یا نیگیٹو ملے، لیکن فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، تم اسی کی طرف بلانا، اسی کی دعوت دینا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے تمہیں حکم ملا ڈٹے رہنا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ڈٹے رہنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور اعلان کر دو، ڈنکے کی چوٹ کہہ دو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. سورہ حدید میں تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، معجزات دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی اور ایک میزان عدل بھی اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یعنی انبیاء کرام نے ہمیشہ لوگوں کو تلقین کی، نیکی کی، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو. میں ابھی بتا چکا آپ کو کہ ظلم کا مطلب کیا ہے، کسی کا حق مارنا. تو تمام انبیاء نے تلقین کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عدل کی تلقین کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کو تو حکم ملا تھا امرت لعادل بینکم، کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. لہذا تمام جتنے بھی پیغمبر ہو گزرے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس لیے کہ پہلی شریعت حضرت موسیٰ کو دی گئی اور پھر ان سے بھی تقاضا کیا گیا بنی اسرائیل سے کہ تم فلسطین کو فتح کر کے اس کو قائم کرو، لیکن جو کہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا وہ مقصد پورا نہ کر سکے. حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جان اثار عطا کیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر، حکم تو بہت دور کی بات ہے، صرف اشارہ پایا انہوں نے کہ آپ یہ چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. نتیجہ کیا نکلا کہ صرف 21 سال کی محنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی تھی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور سن 11 ہجری ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا. کل 23 قمری سال ملے آپ کو، لیکن آپ کے وصال سے 2 سال قبل رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. یہ جو دنیا کے حساب کتاب ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کسی حساب میں آنے والی بات نہیں تھی کہ وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے جو 8 سال پہلے مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور ہو کے مدینہ منور آئے تھے، لیکن 8 سال کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. اور جیسا کہ میں عرض کیا کہ نہ آپ نے اپنے لیے کوئی محل بنایا، نہ تخت بنوایا، نہ پوشاک پہنی، پھر کیا عدل قائم کیا. ظلم کا خاتمہ کیا. اس لیے کہ ایکسپلائٹیشن کے جو مختلف طریقے ہیں, ظلم کے جو مختلف طریقے ہیں, ان طریقوں کو پہچاننا بھی آسان نہیں ہے اور ان سب کو ختم کرنا بھی آسان نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خدمت کے کئی اٹیمپٹس کیے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے, سلور سپون کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے, لہذا آپ نے ابتدان بڑی سخت محنت کی. مکے کی اس گرمی میں آپ نے بہت کم معاوضے پر جانور چرائے, لیکن انسانی خدمت کا جذبہ اس وقت بھی تھا, تو آپ وہ خدمت اس وقت بھی کرتے تھے جس کے میں پیسہ نہیں لگتا تھا. یتیموں کی سرپرستی, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا محبت کے ساتھ, جیسے اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اسے چومتا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا, اسے گلے لگاتا, اس میں پیسہ نہیں لگتا, لیکن یہ بھی انسانی خدمت ہے. اور 1400 سال 1500 سال پہلے کی بوڑھی خاتون مکہ مکرمہ کی بیوہ, اس سے جا کر دوسرے چوتھے روز پوچھتے رہنا, اما جی کام ہو بھی دسو, یہ بھی خدمت ہے کہ نہیں؟ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی, حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی سب سے متمول خاتون تھی, کھاتی پیتی خاتون تھی, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب میرا مال ان کا مال ہے, بیکاز ہی واز ہر چوائس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز حضرت خدیجہ نے کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پروپوز نہیں کیا تھا. آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کی وجہ سے انہوں نے آپٹ کیا کہ یہ میرا شوہر بنے, لہذا انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا, لیکن وہ بھول گئیں کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے. آپ نے ان کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھا. جب ایک مرتبہ ڈسکلوز ہوا ان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان گھر میں تشریف لائے, تو پوچھا کہ آج آپ پریشان کیوں ہیں, تو بتایا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا, میں نے قافلہ دیکھا, بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا, میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. اس وقت حضرت خدیجہ کو سٹرائک ہوا کہ یہ میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے, میری اجازت سے برت رہے ہیں لیکن اپنا نہیں سمجھتے. تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی خدمت شروع کی ہوگی, معروف معنوں میں جو انسانی خدمت کہلاتی ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ یہ تنے تنا کرنے کا کام نہیں ہے, تو آپ نے حلف الفضول نامی ایک والنٹیر آرگنائزیشن جوائن کی مکہ مکرمہ میں, جس کے مقاصد میں غریبوں کو, جبوکوں کو کھانا کھلانا, ظالم کا ہاتھ پکڑنا, اور جب کوئی مدد کو پکارے تو اس کی مدد کو پہنچنا تھا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے یہاں بھی. کیوں؟ ایسے ادارے عام طور پر سیلف ڈیسیونگ ہوتے ہیں. آپ ان کے ہیڈ کوارٹرز میں جائیں تو آپ کو تفاصیل ملیں گی کہ یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے اور کتنی ترقی کر رہا ہے. پہلے سال میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا, اگلے سال 1000 کو کھلایا, اب ہم لاکھوں کو کھلا رہے ہیں. اب ایک عام آدمی بڑا امپریس ہوتا ہے کہ یار بڑی خدمت ہے, وہ کہتا ہے جی میرا بھی حصہ ڈال دیں. لیکن ذہین آدمی, اور یاد رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انسانی کے ذہین ترین فرد, ذہین آدمی فوراً دیکھتا ہے اس اعداد و شمار کو تو وہ کانپ جاتا ہے. What's this? کہ پہلے سال اس کمیونٹی میں بھوکے 200 تھے, اگلے سال 1000 ہو گئے اور اب لاکھوں ہو گئے. عام طور پر ایک خیال آتا ہے کہ 2-3 ظالم مار دیے جائیں تو شاید ظلم ختم ہو جائے, ایسا ہوتا نہیں. آپ دو ظالموں کو ماریں گے چار پیدا ہوں گے، چار کو ماریں گے دس پیدا ہوں گے. یہی وہ شے تھی غالباً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے گئی تھی. آپ وہاں کیا عبادت کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ وہاں چلے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے. کیا عبادت کرتے تھے؟ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز تھی نہیں، غور و فکر تھی آپ کی عبادت. محدثین نے پھر یہی وضاحت کی ہے کہ کانا صفت و تعبد ہی فی غار الحراء التفکر والاعتبار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. تو سوال یہ ہے کہ پھر کس بات کا غور و فکر؟ قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا خالق کائنات، کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کہیں زیادہ مانتے ہوں گے. اس لیے کہ سرسری طور پر بعض لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اس کائنات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کس نے بنائی، کیوں بنائی. لیکن آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے اس پر غور کریں تو وہ آپ کو بالکل صحیح کلو دے گی کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تعلق ہے، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. جہاں آپ اطمینان نہیں پا رہے وہ کیا ہے کہ میں انسان کی خدمت کیسے کروں، ظلم کیسے ختم کروں، بھوک کیسے ختم کروں، غربت کو کیسے ختم کروں. تو قرآن مجید اصل میں جو آپ کو عطا کیا گیا تھا وہ آپ کو راستہ بتانے کے لیے تھا کہ آپ وہ کیسے کریں گے. اب وہ راستہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور رب کہتے ہیں آقا کو، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ غلام. کہ زمین پر سے ظلم ختم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی درکار ہے. ظلم نعروں سے ختم نہیں ہوتا. کیا آپ نعرہ لگائیں کہ غربت آؤ ہم غربت ختم کر دیں؟ کبھی نہیں ہوگی. آپ نعرہ لگائیں آئیے ہم ظلم ختم کر دیں. آپ نعرہ لگائیں آئے ہم بھوک مٹا دیں، کبھی بھوک ختم نہیں ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دو لیول پر انسانی خدمت کی. ایک تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں، انہیں جنت کا راستہ دکھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تمہیں جنت ملے گی. اور پھر ان کی جو جانوں کی قربانیاں تھیں اس کے نتیجے میں جو عام انسان تھے ان کے لیے عدل قائم کیا اسی زمین پر اور اسی زندگی میں. جنت کا تعلق اگلے جہان کے ساتھ ہے، لیکن عدل اجتماعی کا تعلق جو ہے وہ اس جہان کے ساتھ ہے. تو دونوں کی اپنی اہمیت ہے. ذہن میں لائیے کہ پچھلی مرتبہ جو گفتگو ہوئی تھی وہ ایک کمپیریزن تھا کہ بندگی رب یا خدمت خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ بندگی کے لیے پیدا کیا. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے، اپنا آقا مانے، اور اس کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا سیکھیں. اب ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ تم ایک طرف تو اس دعوت کو عام کرو اور لوگوں کو انگیج کرو اس کے لیے کہ وہ دنیا کی قربانی دے کر آخرت میں جنت کا حصول اپنا مقصد بنائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. لیکن چونکہ انسانوں کی اکثریت کبھی بھی اس لیول تک نہیں جا سکتی، لہذا جتنے لوگ بھی میسر آئے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر طاقت پول کر کے وہ اس نظام کو بدل دیں اور عدل قائم کر دیں، تاکہ عام انسان بھی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حقدار بن جائے. اگر تو پوری نوع انسانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین رحمت بنے تب تو آپ رحمت للعالمین ہیں. اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رحمت کو عام نہیں کرتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا رحمت للمومنین بنیں گے, رحمت للعالمین نہیں بنیں گے. جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا. تو خدمت خلق اس کا اپنا مقام, لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد بندگی رب ہے. میں نے صرف جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. اب وہ جو اللہ کے بندے بنیں گے ان کی ذمہ داریوں میں سے جہاں ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پر, اس کے پیغمبروں پر, خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نماز روزہ بھی کریں, پھر ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی کریں, پھر انہی کی ذمہ داری ہوگی کہ دین کی دعوت کو آگے پہنچائیں, اور پھر انہی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں. تو جس چیز کا دین میں جو مقام ہے ہمیں اس کو صحیح صحیح مقام پر سمجھنا چاہیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کو لے کر دوسرے کی نفی کی جاتی ہے. مطلوب یہ نہیں ہے. مطلوب کیا ہے کہ دین میں ہر چیز کا جو مقام ہے ہم سمجھیں اور اس کو اس کا اصل مقام دینے کی کوشش کریں, تو اس سے انشاءاللہ مثبت نتائج بھی نکلیں گے اور دین کی برکات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ نوع انسانی کے ہر فرد تک پہنچے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.